بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس اور داعش کے وجود کے بارے میں ایک تبصرہ۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں بھی دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس موجود ہے۔ اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام پیشوایان الہی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی راہ و مکتب وہی ہے جو امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی کا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ عالمی ادارے صحت نے ایرانی سائنسدانوں کے تیار کردہ کرونا ویکسین کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے کشمیر کی کنٹرول لائن پر ہندوستان کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں اور رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پانچویں کمیٹی نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکی تجویز کو مسترد کر کے سال کے آخری دن ٹرمپ انتظامیہ پر ایک اور کاری ضرب لگائی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی راہ اور مکتب وہی ہے جو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ صدر مملکت نے جمعرات کے روز بجلی کی وزارت کے قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر کے قتل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ ایران اور علاقے کے عوام اور جوان نسل علاقے کی آزادی کی راہ میں استقامت کے اپنے جذبے میں مزید مستحکم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سلیمانی نے کہا کہ علاقے میں جب تک امریکی موجود ہیں مغربی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور علاقے کی قومیں جارحین کو انقریب علاقے سے نکال باہر کر دیں گی۔ صدر ایران نے اسی طرح گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے طبی پروٹوکول کی پابندی کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تعاون سے کرونا کے حالات پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے، تاہم حالات ابھی سازگار نہیں ہوئے، اور افسان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جانا ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایرانی سائنسدانوں کے تیار کردہ کرونا ویکسین کا خیر مقدم کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترجمان عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ ایرانی سائنسدانوں کا تیار کردہ کرونا ویکسین اس حقیقت کا بیان ثبوت ہے کہ ہم کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین بنا سکتے ہیں۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کا خاتمہ کرنے میں مدد کے طور پر ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ ایرانی محققین نے امریکی حکومت کی مکمل پابندیوں کے باوجود کرونا ویکسین تیار کر کے اس کی انسانی آزمائش شروع کر دی ہے۔ کوو ایران برکت نامی ایرانی کرونا ویکسین کا انجیکشن منگل کے روز سے ان لوگوں کو لگانا شروع کیا گیا ہے جنہوں نے اس تجربے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا ہے۔ ملک میں تیار کیے جانے والے کرونا ویکسین کو رضاکارانہ طور پر لگوانے کے لیے 60,000 سے زائد لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے کشمیر کی کنٹرول لائن پر ہندوستان کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فوج کے رابطہ دفتر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے اس ڈرون طیارے نے کشمیر کی کنٹرول لائن پر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے پھر پاکستان نے مار گرایا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ہندوستانی فوج کا یہ 16th طیارہ ہے جسے پاکستان نے گرایا ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہندوستانی فوج کے اس ڈرون طیارے کو مار گرانے کا ایسی حالت میں دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان کے مختلف اعلی عہدیداروں من جملہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ کشمیر کے کنٹرول لائن پر ہمیشہ کشیدگی پائی جاتی رہی ہے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر کنٹرول لائن پر فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ ہندوستان کے کسان رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا لیکن اپنے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے مذاکرات میں پیش رفت کو اچھی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 4 جنوری کو حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات میں مزید پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ راکیش نے اسی کے ساتھ تینوں زرعی قوانین کی واپسی کے مطالبے پر زور دیا اور کہا کہ جب تک کسانوں کے سبھی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے دہلی کی سرحدوں پر دھرنا جاری رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 30 دسمبر کو دہلی میں حکومت اور کسان تنظیموں کے رہنماؤں کے درمیان 7th دور کی مذاکرات انجام پائے۔ مذاکرات میں حکومت نے کسانوں کے 2 مطالبات، پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف قائم کیے جانے والے مقدمات کی واپسی اور کسانوں کے لیے بجلی پر سبسڈی کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ بدھ کے مذاکرات میں ایک پیش رفت یہ دیکھی گئی کہ حکومت اور کسانوں کے نمائندوں نے پہلی بار ایک ساتھ کھانا کھایا۔ دوسری طرف دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے زرعی قوانین کا مقصد ملک کے چند سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ملک کے چند سرمایہ داروں کے بجائے ملک کے کاشتکاروں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی سرحد پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کاشتکاروں کا احتجاجی دھرنا 31 دسمبر کو بھی جاری رہا۔ ادھر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نئے عیسوی سال کی تقریبات پر پابندی اور رات کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات 11 بجے سے 1 جنوری کی صبح 6 بجے تک شہر میں کرفیو رہے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق کرفیو کے دوران نئے سال کی تقریبات اور ہر قسم کے اجتماع پر پابندی رہے گی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے تقریباً 2,500 افراد متاثر اور 58 موت سے ہمکنار ہو گئے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,475 نئے مریضوں اور 58 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,960 افراد کو کرونا ہوا اور اس سے وہ مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,79,715 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,105 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,35,073 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,537 ہے، جن میں سے 2,206 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ یورپی ملکوں نے کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر سال نو کے موقع پر پابندیاں اور بندشیں مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکام نے دارالحکومت پیرس سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں سال نو کی پرہجوم تقریبات پر پابندیاں عائد کر دیے ہیں. حکام کے مطابق نئے سال کے موقع پر اجتماعات کو روکنے کے لیے 1,00,000 پولیس اہلکار اور پیراملٹری فورسز کے جوانوں کو تعینات کیا جا رہا ہے. ادھر حکومت آئر لینڈ نے برٹش کرونا کے نام سے برطانیہ سے پھیلنے والے نئے کرونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں انتہائی خطرے کا الرٹ جاری کر دیا اور 1 ماہ کے لیے سخت ترین پابندیاں وضع کرنے کا اعلان کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ سے شروع ہونے والا نیا کرونا وائرس 70% سے زیادہ تیزی کے ساتھ سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئر لینڈ کے وزیراعظم مائیکل مارٹن نے بھی اپنے ایک بیان میں نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کے تعلق سے سخت خبردار کیا ہے. یاد رہے برطانوی حکام نے عالمی ادارے صحت کو بتایا کہ برٹش کرونا ستمبر کے مہینے میں پھیلنا شروع ہوا تھا. عالمی ادارے صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ نیا کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے زیادہ ہلاکت خیز ہونے کے شواہد تاحال سامنے نہیں آئے. عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کو روکنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ جتنا پھیلے گا اس کی ماہیت بدلنے کی صلاحیت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا. قابل ذکر ہے کرونا سے پوری دنیا میں 8,31,34,000 سے زائد افراد متاثر اور 18,13,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں. کرونا وائرس سے سب سے زیادہ افراد امریکہ میں متاثر اور ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2,43,550 نئے مریضوں اور 3,880 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,21,00,000 سے زائد ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 35,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 5ویں کمیٹی نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکی تجویز کو مسترد کر کے سال کے آخری دن ٹرمپ انتظامیہ پر ایک اور کاری ضرب لگائی ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق اقوام متحدہ کے 2021 کے بجٹ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے خصوصی کمیٹی کی بحالی کی غرض سے 2 شکوں کا امریکہ اضافہ کرانا چاہتا تھا جس کی عالمی ادارے کے 142 ارکان نے مخالفت کی اور واشنگٹن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. امریکی مندوب کی دلیل یہ تھی کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اب اس معاہدے کا عملی طور پر کوئی وجود نہیں, لہذا ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کو اپنا کام دوبارہ شروع کر دینا چاہیے. 10 ملکوں نے امریکی مطالبے کی حمایت کی, 110 نے کھل کر مخالفت کی, جبکہ 32 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ اسحاق آل حبیب نے امریکہ کے اس اقدام کو سیاسی محرکات کا حامل قرار دیتے ہوئے واشنگٹن کی تجویز پر رائے شماری کرانے کا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے جامع ایٹمی معاہدے کو ایران کے خلاف پیدا کیے جانے والے جعلی بحران کے حوالے سے کثیر الفریقی سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ سلامتی کونسل نے قرارداد 22-31 متفقہ طور پر منظور کر کے ایران کے ساتھ ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے کی توثیق کی تھی. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس قرارداد کی بنیاد پر ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی جانب سے بنایا جانے والا پابندیوں کا پورا میکانزم ختم ہو چکا ہے. اسحاق آل حبیب نے امریکی اقدام کو ایٹمی معاہدے کو نابود کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ٹریگر میکانزم کو فعال بنانے کی امریکی کوشش کو بھی سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے مسترد کر دیا تھا اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ صرف ایٹمی معاہدے کے فعال ارکان ہی اس میکانزم سے استفادے کا حق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکی اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا کہنا تھا کہ جنرل اسمبلی اس بات کی مجاز ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کام کے لیے بجٹ مختص کرے جسے سلامتی کونسل اپنے واضح فیصلے کے ذریعے مسترد کر چکی ہے. سامعین, داعش کا وجود کیسے عمل میں آیا, کون لوگ اس میں شامل ہوئے اور اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے, ہمارے ساتھی مہدی شرافت نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, سماعت فرمائیں.
ناظرین, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کبھی سچ کی جگہ نہیں لے سکتا, چاہے جتنی کثرت سے بولا جائے, اور سچ میں بہرحال اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے سے بھی اپنا اعتراف کروا ہی لیتا ہے. لیکن جھوٹ جھوٹ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. دن کا وقت ہو, فضا میں گہرے بادل چھائے ہوں, اندھیرا محسوس ہونے لگے, اور اس وقت کوئی یہ کہے کہ یہ دن نہیں رات ہے, تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سورج کے گہرے بادلوں کے پیچھے جلے جانے سے اندھیرا سا محسوس کر رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دن نہیں بلکہ رات ہے. سمجھ اور شعور کی کمی ہوگی جو گہرے بادلوں پر توجہ نہیں دی اور دن کو رات سمجھنے لگا. لیکن اگر سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو, ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہو اور کوئی اس وقت دن کو رات کہے تو اس کو عقل کا فطور نہیں بلکہ اس کی بدنیتی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, جس کے تحت وہ جگمگاتے سورج کی روشنی میں دن کو رات کہہ رہا ہے. امریکہ اور اس کے حکام کا مسئلہ یہی ہے, وہ جب جھوٹ بولنے پر آتے ہیں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ سورج جگمگا رہا ہے. اس وقت اگر وہ دن کو رات کہیں گے تو کون مانے گا؟ چنانچہ یہ بات اظہر من الشمس ہونے کے باوجود کہ امریکہ, اسرائیل اور اس خطے کی چند رجعت پسند حکومتوں کے تعاون سے, جن میں سعودی حکومت سر فہرست ہے, داعش کو تشکیل دیا گیا, مسلح کیا گیا, دنیا بھر سے انتہا پسندوں کو لا کے عراق اور شام پہنچایا گیا, داعش میں بھرتی کروایا گیا اور اس گروہ کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر کیا گیا, یہاں تک کہ اس نے عراق اور شام میں اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کر دیا. پوری دنیا سے جن انتہا پسندوں کو داعش میں بھرتی ہونے کے لیے عراق اور شام پہنچایا گیا, وہ سب کے سب آل سعود اور سعودی مفتیوں کے انتہا پسندانہ سلفی اور وہابی نظریات سے متاثر ہو کے انتہا پسندی میں مبتلا ہوئے تھے. چنانچہ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اوباما ڈاکٹرائن میں صاف اور غیر مبہم الفاظ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے وہابیت کے مرکز سے چلنے والی انتہا پسندی حتیٰ ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچی اور وہاں بھی اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی. سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں اس بات کا صراحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ داعش کو امریکہ نے اپنے خاص اہداف کے لیے بنایا ہے, اور داعش میں بھرتی کو پرکشش بنانے میں سعودی مفتیوں نے جہاد النکاح کا انتہائی گناونا اور بدنام زمانہ اسلام مخالف فتویٰ جاری کیا, جس کے بعد مغربی دنیا یورپی ملکوں سے یورپی جہادی دلہنیں ترکی کے راستے شام اور عراق پہنچائی گئیں. اس فتنے کے دو بنیادی اہداف تھے, ایک مرکزی ایشیا میں مستقل بدمنی اور دہشت گردی کا بازار گرم رکھنا تاکہ اس خطے کی اقوام اسرائیل اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کو بھول جائیں, اور دوسرا ہدف غیر مسلم دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کے ان کی اتنی گندی اور گھناؤنی تصویر بنا کے پیش کرنا تھا کہ اقوام ان سے متنفر ہو جائیں اور دوری اختیار کریں. عراق اور شام میں داعش کی نام نہاد خلافت قائم کرنے کے اور بھی اہداف ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی اہداف دو تھے, ایک اسرائیل کا تحفظ اور دوسرا اسلام و فوبیا. لیکن استقامتی محاذ نے عراق اور شام دونوں ملکوں میں خلافت داعش کے بساط لپیٹ کے سامراج صہیونزم اور رجعت پسند قوتوں کے منحوس مثلث کی اس گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا. یہ شکست ایسی نہیں تھی جس کو امریکہ, اسرائیل اور رجعت پسند قوتوں کا محاذ آسانی سے برداشت کر لیتا, کیونکہ اس نے سازشی منصوبے پر بہت سنگین سرمایہ کاری کی تھی. امریکہ اور اسرائیل نے اربوں ڈالر کا سرمایہ لگایا تھا, لیکن آل سعود نے پیٹرو ڈالر کے ساتھ ہی ساتھ اپنی رہی سہی عزت و آبرو بھی داؤں پر لگا دی تھی. انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ ایک سال قبل سرداران محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو شہید کر کے لیا. داعش کے خلافت کی بساط لپیٹنے کی پاداش میں محاذ استقامت کے یہ دونوں مایہ ناز جرنیل شہید کر دیے گئے, لیکن ان کی شہادت نے محاذ استقامت میں نئی روح پھونک دی. آج ایران کے ساتھی عراق کی سڑکوں, گلی کوچوں, عوامی مراکز, حتی حسینیوں, مساجد اور عوام کے گھروں میں, اور اسی کے ساتھ شام میں بھی وہاں کی سڑکوں پر, وہاں کے عوامی مراکز میں اور مذہبی مقامات پر دونوں سرداران محاذ استقامت کی تصاویر جس طرح نظر آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روح استقامت ایران کے ساتھ ہی عراق اور شام کے ہر گھر تک پہنچ گئی ہے, اور وہ دن دور نہیں جب پورے مغربی ایشیا میں, دنیا میں جذبہ استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا.
فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے اعلی عہدیداروں نے سپیکوس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں استقامتی محاذ کا بنیادی ستون قرار دیا ہے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سرا طلال ناجی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید سلیمانی نے سخت ترین دور میں بھی جب عرب ممالک ایران پر جھوٹے الزامات عائد کر رہے تھے ہم سے تہران کی جانبداری کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی جانتے تھے کہ ہماری طاقت ہماری خود مختاری ہے اور وہ اسی تعلق سے ہماری مدد کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غزہ میں میزائل کا ذخیرہ کرنے کے عمل میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسی کے نتیجے میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی تمام کوششیں ناکام بنائی جاتی رہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو آرزو تمنا تم ہو کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو ایک ایک بات زمانے پہ اثر.
اور سمین اب سماعت فرمائیے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس. سمین ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سماعت فرمائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ اور اس کا اقتباس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم
وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسا نفسك وأعوى من صفاتك وأسمائك، أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليهم أولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
ہر حمد تیری ذات کو زیبا ہے ذوالجلال، ہے عظمت و ثنا میں تیری ذات بے مثال، تو نے کتاب پاک میں لکھا ہے سب کا حال، ہم مرتبہ ہوں مومن و کافر یہ ہے محال، یا رب یہ فیصلہ ہے تیری ہی جناب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، ہے مختصر خلاصہ یہ تیری کتاب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ معبود کائنات، محکم ہے فیصلے تیرے مضبوط تیری ذات، ہوتے نہیں ہے حکم میں تیرے تغیرات، ہے فیصلے میں عدل تیرے حکم میں ثبات، غالب ہے تو خدایا ہر ایک اپنی بات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، للہ ڈال دے مجھے راہ نجات میں، کر دے معاف میری خطائیں تو سب کی سب، ہر وہ خطا جو بن گئی تذلیل کا سبب، خلوت کے وقت جرم جو تھے نفس کی طلب، نادانیاں تمام میری بخش میرے رب، ظاہر میں تھے گناہ جو پردوں کے درمیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، پروردگار دے مجھے سب کی معافیاں، لکھتے تھے جو بھی میرے عمل کی کتاب کو، اعمال کے تمام عذاب و ثواب کو، جو تولتے تھے میرے عمل کے حساب کو، یا رب تو جانتا تھا ہر ایک احتساب کو، تو سب سے باخبر میرا سلطان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، مخفی ہر ایک عمل کا نگہبان بھی تھا تو، کیسے ہو ان نگاہوں سے مخفی تیری نظر، جن کی میرے فرشتوں کو بھی کچھ نہ تھی خبر، رحمت برس رہی تھی میرے گرد ادھر ادھر، مشغول تھا خطاؤں کے چکر میں مگر، اندازہ کیا ہو تیرے کرم کے صحاب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ممنون بے حساب ہوں تیری جناب کا، ہوں ملتمس کے تیری زیادہ عطا ملے، حصہ تیری عطاؤں کا وافر ملے مجھے، ہر کار خیر جس کا تیری ذات حکم دے، ہر ایک گناہ معاف جو بندوں کا تو کرے، بندہ تیرا یہ لطف و کرم سے نہال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، دے رزق جس میں تیری عطا کا کمال ہو، اے کردگار و داور و معبود و ذوالجلال، آقا میری غلامی کے خلاق لازوال، اے ذوالکفیل و قادر و سلطان بے مثال، تیری گرفت میں ہے یہ بدکار و بدخصال، بدحالیاں تمام میری جانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، ہر بے بسی غریب کی پہچانتا ہے تو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اے رب کائنات، قدوسیت میں یکتا ہے تو پاک تیری ذات، سب سے بلند تر ہے تیری ذات خوش صفات، اسماء حق کا واسطہ اے رب شش جہات، ہے التجا کے یاد کی اپنی بہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، توفیق اپنے ذکر کی لیل و نہار دے، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، ہر لمحہ تیرے حکم کی وادی میں ہو بسر، تیری عطاعتوں پر رہے عمر بھر نظر، اعمال کر قبول خداوند بحر و بر، یا رب میری تمام دعائیں قبول کر، سجدوں میں سر جھکاتا رہوں ذوق فکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ایک دائمی سرور ملے تیرے ذکر سے، ہے صرف تیری ذات پہ کامل مجھے یقین، جس کے حضور کہتا ہے یہ بندے حزین، اپنی تمام الجھنے اے شاہ عالمی، جز کثرت گناہ میرے پاس کچھ نہیں، آزا کو میرے شوق عبادت کی بھیک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے، نعمت تو اپنے خوف کی اے لا شریک دے،
عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے ایک عظیم الشان اور اہم واقعے سے آپ کو روشناس کرایا تھا اور بیان کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں پروردگار عالم کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو مقام امامت و ولایت اور خلافت پر منصوب کیا ہے۔ پھر ہم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے خطبہ غدیر کے اہم حصوں سے بھی آپ کو روشناس کرا کر آپ کے قلوب کو نورانیت سے منور کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم خطبہ غدیر کے ہی کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر ہم واقعہ غدیر پر دقیق اور کلی نظر ڈالیں تو اس بات کو بخوبی محسوس کر لیں گے کہ غدیر صرف ایک واقعہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ انسانیت میں اب تک جاری و ساری ہے، کیونکہ انسانوں کی آخری منزل یا تقدیر امامت و رہبری سے متصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو عظمت و رفعت اور مقام و منزلت عطا فرمائی ہے، اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کی رہبری و ہدایت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تو نہ صرف یہ کہ اسلامی امت بلکہ پورا عالمی الہی معاشرہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر سعادت و کمال کی راہوں کو آسانی کے ساتھ طے کر لیتا۔ خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کی وہ عظمت و منزلت ہے کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں فرمایا ہے، اے لوگو، بے شک پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو تمام لوگوں پر برتری و فضیلت عطا کی ہے، اور اس وقت تک کہ جب تک خداوند عالم روزی کو تقسیم کرے گا اور مخلوقات میں سے ایک شخص بھی باقی رہے گا، وہ میرے بعد تمام مرد و خواتین سے سب سے افضل و بہتر ہیں۔ اے لوگوں، ان کے راستے کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان سے منہ پھیرنا، ان کی ولایت سے انکار نہ کرنا، کیونکہ حق کی طرف ہدایت کرنے والے اور اس پر عمل پیرا رہنے والے رہنما اور باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر حق کو باقی رکھنے والے ہیں۔ یہ وہی عظیم انسان ہے کہ اگر راہ خدا پر چلنے کی وجہ سے ان کی کوئی سرزنش و ملامت کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، اور سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ یہ وہی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول خدا کی جان بچائی، وہ ہمیشہ اور ہر لمحہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پروانے کی طرح رہے، اور لوگوں میں سے کسی بھی شخص نے ان کے علاوہ نمائندہ الہی کے ساتھ میں خداوند عالم کی عبادت نہیں کی۔ پس اے لوگوں، انہیں تمام لوگوں سے بہتر و برتر جانو، چونکہ خداوند عالم نے انہیں فضیلت یعنی ولایت عطا کی ہے، لہذا صدق دل سے ان کا دامن تھام لو، کیونکہ خداوند عالم نے انہیں اس عظیم مقام پر منصوب کیا ہے۔ وہ تمام فضائل و کمالات اور خصوصیتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، ان سب کے علاوہ آ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک اور خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمام فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب کو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں، اور خداوند عالم نے ہی انہیں امامت و ولایت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضائل و کمالات دوسروں میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے۔ امامت کا منصب خداوند عالم معین کرتا ہے، اور کسی کو بھی اس میں دخالت کا حق حاصل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی کام انجام پائے گا وہ خداوند عالم کے ارادہ و مشیت کے منافی ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے دو برجستہ خصوصیتوں یعنی علم و تقویٰ کے جس کا ایسے شخص کے وجود میں ہونا لازمی ہے جس کے ہاتھ میں امت کی واگ ڈور اور اس کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، فرماتے ہیں، اے لوگوں، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جسے خداوند عالم نے میرے وجود میں نہ سمویا ہو، اور تمام علم و دانش کے جس کی مجھے تعلیم دی گئی ہے اسے میں نے علی اور ان کے متقی بچوں کو تعلیم دی ہے، اور وہی امام مبین ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا ہے، ہم نے ہر چیز کا احصا امام مبین میں کر دیا ہے۔ خطبہ غدیر میں ایک اور اہم نقطہ جو واضح طور پر نظر آتا ہے یہ ہے کہ علم امامت اکتسابی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا علم ہے جس کا منبع علم الہی ہے، جس سے پیغمبران الہی اور شیعوں کے ائمہ معصومین کے علاوہ سب محروم ہیں، جسے پروردگار عالم نے کل شیئن احسینہ ہو فی امام مبین کی آیت میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ علم لدونی کے مستاق صرف پاک و پاکیزہ جان اور خطا و گناہ سے منزہ افراد ہی ہیں جن کے اندر اس کے حصول کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ تمام علوم و دانش کے جس کی پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، انہیں میں نے علی اور ان کے متقی بچوں کو تعلیم دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ غدیر کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ علی ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہماری مدد کی ہے، اور تمہارے درمیان میرے سب سے عزیز ترین، قریبی ترین اور محبوب ترین ہیں، ہم اور خدا ان سے راضی و خوشنود ہے۔ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت رضایت حق کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئی ہے مگر یہ کہ وہ علی کی شان میں ہے، اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ایمان لانے والوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے علی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے سورہ حالاتی میں جنت اور شہادت کا وعدہ نہیں دیا ہے مگر یہ کہ ان کی شان میں ہے، اور اس سورے کو علی کی شان میں ہی نازل کیا ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں جو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی جو ایک اور برجستہ فضیلت بیان کی ہے، وہ علی علیہ السلام سے خدا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام واضح و معتبر کلام کے باوجود آپ نے دوسروں کے لیے اعتراض، سوالات اور شبہات ایجاد کرنے کے راستوں اور بہانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ منصب امامت صرف ان کے ہی نصب میں ہے، اپنے تاریخی خطبہ غدیر میں مزید فرماتے ہیں، ایوہ الناس، یہ دین خدا کے مددگار رسول خدا سے دفاع کرنے والے متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہیں۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی، اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیا ہے۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے سلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے سلب سے ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ علی علیہ السلام تمام فضائل و کمالات کا سر چشمہ ہے، خطبہ غدیر میں مزید فرماتے ہیں، اے لوگو، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شمار کر سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان کے فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ تاریخ کے اس حساس لمحات میں ایک مرتبہ فرشتہ وحی یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ میں چند بنیادی نکات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم فرماتا ہے، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ خداوند عالم فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ بہت سے محققین اور اسلامی دانشوران تمام اہم نکات اور واقعہ غدیر کے معتقد ہیں کہ اگر غدیر کے میدان میں فرمان الہی کے مطابق علی علیہ السلام انبیاء الہی کے مشن کو جاری رکھنے، اسلام و قرآن کریم کی پاسداری کے لیے مقام امامت و ولایت، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے منسوب نہ ہوتے تو دین اسلام ناقص رہ جاتا اور اپنے کمالات کی منزلوں کو طے نہ کرتا۔ لیکن فرمان الہی کے جاری ہونے اور پیغمبر اسلام کی جافشانیوں کے بدلے میں خداوند عالم نے نہ صرف اپنی عظیم نعمت کو امت اسلامیہ بلکہ انسانی معاشرے پر تمام کیا، اور خداوند عالم کے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ کفار کے جو کمین میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی نبوت کا دور ختم ہوگا ہم اسلام کے حیات آفنی چراغ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے، مایوس ہو گئے۔ خصوصاً یہ کہ پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے آغاز میں ہی یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے اعلان کے بعد غدیر کے میدان میں موجود ایک ایک مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عمر بن خطاب بھی مجمع کو عبور کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت پہ پہنچے اور علی علیہ السلام کے مقام امامت اور جانشین رسول بننے پر آپ کو تہنیت و مبارکباد پیش کی، اور اس طرح سے تمام حجاج کرام خوشی و شادمان قلب اور روشن مستقبل کی امید لیے ہوئے اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے، اور غدیر کے تقدیر ساز پیغام کو پوری اسلامی دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچا دیا۔ مگر ابھی اس تقدیر ساز اور کبھی فراموش نہ ہونے والے واقعہ غدیر کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر نے مدینہ کے عوام کو غمگین کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ کچھ مغرور و منصب طلب گروہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ فرمان الہی کے باوجود امام علی علیہ السلام کو معاشرے کی رہبری و قیادت سے دور کر دیں، لہذا آپ نے ایک تدبیر سوچی اور اسامہ کی سربراہی میں ایک فوج تشکیل دے کر روم سے جنگ کرنے کے لیے حکم جاری فرمایا، لیکن قدرت و طاقت کے بھوکوں نے رسول خدا کے فرمان سے روگردانی کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا بہانہ بنا کر اسامہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور عملی طور پر رسول خدا کے حکم سے انکار کر دیا۔ ادھر دھیرے دھیرے پیغمبر اسلام کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہا۔ واقعہ غدیر کی یاد کو باقی رکھنے اور علی علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کچلنے کے لیے قلم و کاغذ لانے کا حکم دیا تاکہ آخری مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت اور جانشینی کو تحریری طور پر سرد کے عنوان سے ہمیشہ کے لیے امت کے حوالے کر دیں۔ لیکن اس وقت بھی بہت سے افراد نے شور شرابہ کیا اور پیغمبر کو قلم و کاغذ دینے سے پرہیز کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کی مخالفت کا بیج بویا گیا جس نے مستقبل میں امت اسلامیہ کے لیے سیاہ تاریخ رقم کر دی، اور ایسے افراد اسلامی معاشرے کی مسند زعامت پر قابض ہوئے جو علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور بلند و بالا کرامت سے بہرمند نہ تھے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔